اس بات کو میں نے منفی پہلو نگیٹو آسپیکٹ قرار دیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ دراصل کفارہ ہے۔ اگر میں ایسے نظام کے تحت زندہ رہنے پر مجبور ہوں جہاں حق کا بول بالا نہیں ہے، پورا نظام حق کے تابع نہیں ہے، اجتماعی زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہاں جاؤں؟ امریکہ چلا جاؤں؟ لیکن وہاں تو یہاں سے زیادہ کفر ہے۔ سعودی عرب میں مجھے بسنے ہی نہیں دیں گے، اور وہاں میں نے حکومت الہیہ کا نام لے لیا تو میرے وجود کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ ہم مجبور ہیں، لہذا اس کا کوئی کفارہ ہونا چاہیے۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ کا اصل مفہوم کسی چیز کو چھپا دینا ہے۔ اس کا ایک معنی ناشکری کرنا بھی ہے، اس لیے کہ کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ کے دل سے اس کے لیے احسان مندی کے جذبات کا فوارہ ابلنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس کو دبا لیا تو یہ کفر کہلائے گا، یعنی کفران نعمت۔ شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے۔ کفار کا لفظ قرآن مجید میں کاشتکاروں کے لیے بھی آتا ہے، کما صلی غیثن عجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، سورہ حدید آیت نمبر 20۔ اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں دباتا ہے تو اس سے پودا نکلتا ہے۔ کفارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کے اثرات کو زائل کرنے اور دھونے کے لیے کوئی عمل کیا جائے۔ اب یہ گناہ کہ میں نظام باطل میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں، میری پوری زندگی اس نظام سے متعلق ہے اور وہ نظام کفر پر مبنی ہے۔ میں انفرادی زندگی کے اعتبار سے فرض کیجئے 0.1% میں بھی آ گیا ہوں کہ میرے لیے جتنے بھی شرعی احکام پر عمل ممکن تھا وہ میں کر رہا ہوں، تب بھی حال یہ ہے کہ میری پوری اجتماعی زندگی تو کفر کے تابع ہے۔ تو اس کا مخرج اور کفارہ کیا ہے؟ یہی کفارہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نظام کو ذہناً اور قلباً تسلیم نہ کیا جائے، اس کے ساتھ ریکنسائل نہ کیا جائے۔ یہی منفی انداز آیت الکرسی کے بعد آنے والی آیت میں اختیار کیا گیا ہے، فمن یکفر بالطاغوتی ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ جو کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، وہ ہے کہ جس نے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال لیا ہے اور یہ کنڈا اپنی جگہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ لہذا اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اس نظام کو پروموٹ نہ کیا جائے، اس کی چاکری اس کی خدمت نہ کی جائے بلکہ اس سے انحراف کیا جائے، اس کے تحت پھلنے پھولنے اور پھیلنے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کم سے کم لازمی بنیادی ضروریات کے لیے جتنا وقت اور جتنی صلاحیت اور محنت کی ضرورت ہے اس کو ایک طرف کرتے ہوئے باقی پوری محنت و صلاحیت اور تمام اوقات اس نظام کے خلاف جد و جہد میں لگا دیے جائیں۔ باطل نظام کے تحت مجبوراً زندگی گزارنے والا انسان اگر اس نظام کو بے خوب ان سے اکھاڑنے اور نظام حق کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوتا چلا جائے گا۔ گویا اگرچہ گندگی اندر جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دھل بھی رہی ہے۔ اس جد و جہد میں مصروف انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے جو سانس لیا تھا اس کے ساتھ اگرچہ سود بھی اندر گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو آکسیجن آئی تھی اس نے مجھے توانائی بخشی تھی۔ اس توانائی کا اکثر حصہ میں نے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے لگا دیا ہے، لہذا میں پاک ہو گیا ہوں، یہ اس کا کفارہ ہے۔ دیکھیے مثبت اور منفی دو چیزیں آ گئیں، کہ اس نظام کو ذہناً تسلیم نہ کرے، اس کی چاکری نہ کرے اور اسے درہم برہم کرنے کی جد و جہد کرے۔ نظام باطل کی چاکری کرنے والوں کو یہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشاء مع فاسق لیقویہ فقد آعانا علی ہدم الاسلام، جو شخص کسی فاسق کے ساتھ اسے تقویت پہنچانے کے لیے چلا اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد کی۔ اگر حال یہ ہو کہ نظام باطل کی سروس ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے ترے پر ترے چڑھائے جا رہے ہیں، خطابات لیے جا رہے ہیں، نظام باطل کی محافظ پولیس اور فوج میں سروس ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اسلام کا کیا سوال؟ مثبت بات یہ ہے کہ اپنے تن من دھن کا کم سے کم حصہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا جائے، باقی سارے کا سارا اس نظام کو اپروٹ کر کے اس کی جگہ نظام دین حق کو قائم کرنے کے لیے صرف کر دیا جائے۔ بصورت دیگر ایک حدیث سن لیجئے، فرض کیجئے کوئی شخص 0.01% میں آ گیا ہے، یعنی شریعت کے تمام احکام پر کاربند ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ پر عمل پیرا ہے، حرام خورد و نوش کے قریب نہیں جاتا، براہ راست سود میں ملوث نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے گھر میں شرعی پردہ بھی رائج ہے، لیکن وہ ان ایکٹیو ہے، باطل کے خلاف فعال نہیں ہے، ایکٹیوسٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے اس حدیث میں بہت سارا سامان عبرت موجود ہے۔ اوحى اللہ عز و جل الى جبریل علیہ السلام ان اقلب مدینہ قدا و قدا باہلہا قال فقال یا ربی ان فیہا عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین قال فقال اقلبها علیہ و علیہم فإن وجهه لم يتمعر فی یاسعۃ القط۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ فلاں فلاں شہروں کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو، تلپٹ کر دو، جیسے کہ صدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ساتھ کیا گیا تھا، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیری معصیت میں بسر نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الٹو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر، پھر دوسروں پر، اس لیے کہ وہ اتنا بے غیرت اور بے حمیت انسان ہے کہ میری وجہ سے کبھی اس کے چہرے کی رنگت تک نہیں بدلی۔ اسے اس بات پر کبھی غصہ بھی نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اندازہ کیجئے اس حدیث میں جس بندے کا ذکر ہے، یہ وہ شخص ہے جو 0.01% میں سے ہے جس کا پلک جھپکنے جتنا وقت بھی کبھی گناہ میں بسر نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ پاک صاف نیک زاہد اور عابد کا کیا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ یہاں گواہی دینے والے حضرت جبرائیل ہیں، کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، اور یہ کہ گواہی بھی اللہ کے سامنے دی جا رہی ہے، جہاں ابو جہل بھی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ یہ زاہد و عابد آدمی ایسا بے غیرت ہے کہ کیا مجال اس کو کبھی غصہ آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ کو کوئی ماں کی گالی دے دے تو اول تو آپ اسے جانے نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ میں طاقت نہیں ہے تو آپ اپنی جگہ کانپ کر رہ جائیں گے، آپ کے چہرے میں پورے جسم کا خون اتر جائے گا۔ اس بدبخت کو تو یہ بھی نہیں ہوا ہے، مست رکھو ذکر و فکرے، صبح و گاہی میں اسے پختہ تر کر دو، مزاج خانقاہی میں اسے۔ یہ فقط اللہ ہو میں لگا رہا، تو جان لیجئے واحد مخرج یہ ہے کہ شریعت کے جن اجزاء پر عمل ممکن ہے، چاہے کتنا ہی مشکل ہو، اس پر تو عمل لازم ہے، بقیہ جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے اس کا کفارہ یہ ہے کہ منفی طور پر یکفر بالطاغوت کیا جائے اور اسے ذہناً اور قلباً تسلیم نہ کیا جائے، اس کی چاکری نہ ہو، اس کے ساتھ تعاون نہ ہو، اس کی ملازمت نہ ہو، اسے پروموٹ نہ کیا جائے، اس کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کم سے کم پرکرات کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں، قوتوں، توانائیوں کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے اندر وقف کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ جد و جہد جس کا شریعت کی روح سے جامع عنوان جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جس کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں مومن کی جامع و معنی تعریف آئی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون۔ مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر شک میں نہیں پڑے، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں۔ صرف یہ لوگ اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ سورہ صف میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اہل ایمان، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تم کو عذاب علیم سے بچا دے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ ناگزیر ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کا فرض منصبی۔ اب میں اپنی دعوت قرآنی اور فکر قرآنی کا دوسرا نقطہ بیان کر رہا ہوں جو اہم ترین ہے۔ ہم عبادت سے اب جہاد پر آتے ہیں، لیکن جہاد کی دو منزلیں ہیں۔ پہلی منزل یہ ہے کہ پہلے اس کی دعوت عام کرنی ہوگی، دعوت دین کو پھیلاؤ، جو لوگ آئیں انہیں جمع کرو، انہیں منظم کرو، ان کو تربیت دو، تیار کرو، پھر انہیں میدان میں لا کر طاقت کا استعمال کر کے نظام کو بدلو۔ دعوت دین، اللہ کی کتاب کی دعوت اور نشر و اشاعت جہاد کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے لیے اصطلاح شہادت علی الناس ہے، جو اجتماعی فریضہ ہے جس کے لیے امت وجود میں آئی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ دراصل فریضہ رسالت ہے جو امت کو ادا کرنا ہے۔ یہ رسالت محمدی کا تسلسل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس یہ فریضہ انجام دیا، اور اس کے بعد حجت الوداع میں آپ اسے امت کے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ فلیبلغ شاہد الغائبہ، اب جو موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو غیر موجود ہیں۔ اور اس کی آخری منزل اقامت دین، یعنی دین کو قائم کر دینا ہے۔ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، تکبیر رب ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی کا حکم بالا دست ہو۔ اسی اقامت دین پر جا کر عبادت رب بھی مکمل ہوگی۔ اب میں اگر اس نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہوں تو میری عبادت مکمل ہو گئی، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ میری بندگی اس وقت مکمل ہوئی ہے، اس سے پہلے ناقص تھی۔ اس نفس کی تلافی میں اس جدوجہد سے کر رہا تھا، اس جدوجہد کی صورت میں میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ اب اگر یہ ہو گیا تو میری عبادت بھی پوری ہو جائے گی، اور شہادت علی الناس کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ پوری دنیا کو دعوت دے سکیں گے کہ آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ ہے اسلام، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا مظہر اتم، یہ ہے وہ نظام حق، نظام عدل و قسط، یہ ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت کا مظہر، یہ نظام جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کامل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین قبول کر لیا ہے۔ یہ ہے میرے دینی فکر کی بنیاد۔ اس دینی فکر سے کما حق و آگاہی کے لیے اب میں لٹریچر تفویض کرتا ہوں۔ اس ضمن میں سب سے اہم تو میرا مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے، جو ایک ایک گھنٹے کے 44 آڈیو کیسٹس پر مشتمل ہے۔ اب یہ دروس کتابچوں کی صورت میں شائع کر دیے گئے ہیں۔ یہ میں نے قرآن مجید کے اجزاء منتخب کر کے قرآن کے حوالے سے دعوت پیش کی ہے۔ ایک کتاب مطالبات دین کے نام سے موجود ہے، جس میں عبادت رب، شہادت الناس اور اقامت دین، تین اصطلاحات کے حوالے سے دین کے مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ پر کتابچہ موجود ہے، انگریزی میں بھی 2 گھنٹے کا ویڈیو اور آڈیو موجود ہے، اور اردو میں بھی جہاد کسے کہتے ہیں، جس کو کہ آج ہم نے دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ حقیقت ایمان پر میرے 5 لیکچرز ویڈیوز کی صورت میں موجود ہیں۔ ایمان یعنی ایمان حقیقی کو جتنا ایمفیسائز میں نے کیا ہے وہ زور کسی اور تحریک میں نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت میں ایمان کی محنت کی بات ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ علمی اور فکری بنیاد پر نہیں۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہے بنیادی طور پر کسی فرض کا ادا ہو جانا، اور ایک ہے اس کا کما حقہ ادا ہو جانا۔ ایک وہ شخص ہے جو کسی فرض عین کی ادائیگی سرے سے نہیں کر رہا تھا، وہ تو فرض کا تارق ہو گیا، لیکن کوئی ہے جس نے اپنی زندگی کو اس رخ پر تو ڈال دیا ہے لیکن اس کے لیے وہ اتنی محنت نہیں کر رہا جتنی کہ وہ کر سکتا تھا، تو اس کا معاملہ بھی اللہ کے ہاں قابل گرفت ہو جائے گا۔ نماز آپ نے جیسے تیسے پڑھی، وہ ادا تو ہو گئی، لیکن اگر اس میں خشوع و خضوع اور استعذار نہ ہو، اللہ کی طرف عنابت ہی نہ ہوئی، اس کی طرف توجہ ہی نہ ہوئی، تو بات وہی ہوئی کہ نماز پڑھی تو ہے مگر نماز کی حقیقت حاصل نہ ہوئی۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اس فریضے کی فرضیت کو پہچان لے جو آج امت مسلمہ کے ذہنوں سے بالکل خارج ہے۔ انہیں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی فرضیت تو معلوم ہے لیکن اقامت دین کی فرضیت معلوم ہی نہیں۔ لیکن اس کے بعد خاص طور پر تنظیم اسلامی کے رفقاء میں سے ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو آپ اپنی قوتوں، توانائیوں اور صلاحیتوں کا کتنا حصہ اس کام کے لیے صرف کر رہے ہیں؟ کیا محض قانونی تقاضا پورا ہو رہا ہے یا واقعتاً حت المقدور اور حسب استطاعت جد و جہد ہو رہی ہے؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ چنانچہ ہو سکتا ہے کہ کم والا وہاں کامیاب ہو جائے اور زیادہ والا ناکام ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم والے کی استعداد ہی اتنی تھی جتنا اس نے کیا ہے، اس سے زیادہ استعداد تھی ہی نہیں، جبکہ زیادہ والے کی استعداد اس سے کہیں زیادہ تھی، اس نے اپنی استعداد سے کم کیا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ فریضہ اقامت دین کی شرط لازم التزام جماعت۔ اب میرا اگلا نقطہ سمجھ لیجئے، اور یہ بھی ہمارے مجموعی دینی فکر سے اوجل اور بالکل غائب ہے۔ یوں سمجھیے، آنکھ اوجل، پہاڑ اوجل والا معاملہ ہے۔ اس فرض عین کے لیے شرط لازم ہے التزام جماعت، جیسے نماز فرض عین ہے، اس کے لیے وضو شرط ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو تیمم ضروری ہے۔ یہ دونوں الفاظ آپ نوٹ کر لیں، اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ باطل کے غلبے کے تحت رہ رہے ہیں تو طاغوت کا انکار، نظام باطل کو ذہناً اور قلباً تسلیم نہ کرنا، اس کی چاکری نہ کرنا، اس کے تحت پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے کم سے کم پر قناعت کرتے ہوئے اپنے باقی اوقات اور صلاحیتوں اور وسائل و ذرائع کو اللہ کے دین کے لیے کھپا دینا، آپ کے لیے فرض عین ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس کا کفارہ ہے، لیکن اس کے لیے التزام جماعت ناگزیر ہے، جماعت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے التزام جماعت پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور یہ جوامع الکلم قسم کی احادیث ہیں۔ فرمایا، علیکم بالجماع، تم پر جماعت سے وابستگی لازم ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ یعنی اس کی تائید و نصرت جماعت پر آتی ہے۔ اس ضمن میں عظیم ترین حدیث وہ ہے جو حضرت حارث العشری سے مروی ہے، یہ مشکات شریف کتاب الامارہ میں بھی ہے، اور یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی آمرکم بخمسن، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ دیکھو مسلمانوں، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، جماعت کا سننے اور ماننے، اور ہجرت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا۔ خود حدیث میں وضاحت فرما دی گئی ہے، جماعت ماز لوگوں کا امبوہ نہ ہو بلکہ سمو طاعت والی جماعت ہو، وہ جماعت لسن اینڈ اوبے والی ہو، اس کا ڈسپلن مضبوط ہو، دیئرز ناٹ ٹو ریزن وائی، دیئرز بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی۔ یہ چیزیں عوام کے ذہنوں سے بالکل نکل گئی تھیں۔ خواص بھی ان احادیث کی عجیب و غریب تعبیریں کرتے ہیں کہ بس جی پوری امت جماعت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جماعت کا تو ایک امیر یا امام ہوا کرتا ہے، بغیر امام کے جماعت نہیں ہوتی۔ اس جماعت کا امیر کون ہے، شاہ فہد صاحب ہیں یا پرویز مشرف صاحب ہیں؟ کسی نے کہا، جو ہماری حکومتیں ہیں وہی ہماری جماعتیں ہیں۔ تو گویا کہ آپ کی بیعت پرویز مشرف صاحب سے ہے یا کبھی بھٹو صاحب سے تھی؟ یہ چور دروازے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگنا ہے، ذمہ داریوں سے کترانا ہے، اور اس کے لیے اس طرح کے عذرات تراشنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے بغیر اسلام ہی نہیں۔ نوٹ کیجئے، یہ بھی حدیث شمار ہوتی ہے، حدیث اخبار و آثار کا مجموعہ ہے. خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل یا تقریر کا نام ہے. تقریر سے مراد ہے کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا اور آپ نے اسے نہیں روکا, جبکہ صحابی کے قول فعل اور تقریر کو ہم اثر کہتے ہیں. خبر کی جمع اخبار اور اثر کی جمع آثار ہے. چنانچہ یہ بھی حدیث ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, انہ لا اسلام الا بجماع ولا جماعت الا بعمارہ ولا عمارت الا بطاع. یہ ایک حقیقت ہے کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے اور عمارت کے بغیر جماعت نہیں ہے اور اطاعت کے بغیر عمارت نہیں ہے. اب آپ پر لازم ہے کہ فریضہ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے جو بھی موجودہ ایگزسٹنگ جماعتیں ہیں ان میں سے جس پر آپ کا دل مطمئن ہو اسے قبول کریں اور اس میں بلا تاخیر شامل ہو جائیں. اس کے لیے میں آپ کے سامنے چار معیارات کارڈینل کریکٹرسٹکس رکھ رہا ہوں, ان کی رہنمائی میں آپ تلاش کریں, یہ آپ کا کام ہے. ہماری دسویں جماعت کی عربی کتاب میں آخری نظم یہ تھی, فتش لقلبک عن رفیق, یعنی اپنے دل کے لیے کوئی رفیق تلاش کرو, کوئی تو ہو جس سے تم دل کی بات کر سکو. میں آپ سے کہتا ہوں فتش لنفسک عن جماعہ, کہ اپنے لیے کوئی جماعت تلاش کرو. اگر کوئی جماعت آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی تو آپ کو ارادہ کرنا ہوگا کہ کھڑے ہوں اور خود جماعت قائم کریں. اس میں جو وقت بھی گزرے گا وہ تیمم کے درجے میں ہوگا. تیمم کے لفظی معنی ارادہ کرنے کے ہیں. قرآن حکیم میں ارشاد ہے فتیمموا صعیدا طیبا, یعنی اگر پانی موجود نہیں ہے تو قصد کرو پاک مٹی کا. امام اور تیمم ان الفاظ کا مادہ تو ایک ہی ہے. تیمم یہ ہوگا کہ انسان طے کر لے کہ کوئی جماعت اس کے معیار پر پوری نہیں اتر رہی, وہ ارادہ کر لے کہ مجھے اس جدوجہد کے لیے خود جماعت قائم کرنی ہے. جو شخص ہر جماعت کو کسی دلیل کی بنا پر رد کرتا ہے اس میں یہ خرابی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں جماعت کا ایک تصور موجود ہے, ایک معیار ہے, ایک حیولہ ہے, ایک فریم آف ریفرنس ہے. اب اس کو چاہیے کہ اپنے اس حیولے کو سامنے لائے اور لوگوں سے کہے کہ آؤ میرے دست و بازو بنو, میرے ساتھ جمع ہو جاؤ, ہم جماعت بنیں گے. ایک اکیلا ہوتا ہے اور دو کی حیثیت جماعت کی ہوتی ہے. ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو جماعت بن جائے گی. میں اپنی زندگی کا ہلکا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تقریباً 18 برس کی عمر میں مجھ پر یہ حقیقت واضح ہوئی جو اب میں آپ کے سامنے 68 برس کی عمر میں رکھ رہا ہوں. 50 سال سے میں خود بھی اس پر کاربند ہوں اور میں نے حتی الامکان اسے عام بھی کیا ہے. میں زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن رہا اور جس دن میرا ایم بی ایس فائنل ایئر کا رزلٹ آیا تو میں اسی دن چاہتا تھا کہ جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست لکھ دوں تاکہ کوئی ایک رات بھی مجھ پر بغیر جماعت کے نہ آئے. 15 دن کی تاخیر صرف اس وجہ سے ہوئی کہ مولانا اصلاحی صاحب اس وقت قائم مقام امیر جماعت تھے, وہ چاہتے تھے کہ میں لاہور ہی میں مقیم رہوں, جبکہ میرا خیال تھا کہ میں منٹگمری یعنی ساہیوال چلا جاؤں. 15 دن اس معاملے میں گزر گئے. ساہیوال جاتے ہی پہلا کام میں نے یہ کیا, جماعت کی رکنیت کی درخواست دے دی. اس میں لکھ دیا کہ چاہتا تو میں یہ تھا کہ ایک دن بھی مجھ پر جماعتی زندگی کے بغیر نہ گزرے, لیکن صرف اس وجہ سے کہ معلوم نہ تھا کہ کہاں سیٹل ہوں گا اور کہاں درخواست دینی چاہیے, ہلکا لاہور میں یا ہلکا اوکاڑا میں. تقریباً 15 دن کی تاخیر ہو گئی ہے. پھر جب جماعت سے علیحدہ ہوا تو مسلسل 4 سال تک مولانا امین حسن اصلاحی, مولانا عبدالغفار حسن اور مولانا عبدالرحیم اشرف جیسے بزرگوں کے پیچھے دن رات ایک کیا. میری کوشش تھی کہ یہ اکابر ایک جماعت بنا لیں. میری عمر تو اس وقت صرف 25 برس تھی, تاہم جب ان سے مایوس ہوا تو طے کر لیا کہ میں اب خود کھڑا ہوں گا. اس وقت میں تیمم پر تھا, یہاں تک کہ جب میں نے 1972 میں مرکزی انجم خدام القرآن قائم کی تو اس وقت بھی واضح کر دیا تھا کہ میرے پیش نظر انجمن نہیں ہے, جماعت کا قیام ہے. اس کے بعد 1975 میں تنظیم اسلامی قائم کر لی. چنانچہ وضو والا درجہ تو یہ ہے کہ ایک شخص جماعت میں شامل ہے اور ایک درجہ یہ ہے کہ جماعت کا متلاشی ہے, یا یہ کہ طے کر چکا ہے کہ اس وقت مطلوبہ جماعت موجود نہیں ہے اور مجھے خود جماعت بنانی ہے. یہ گویا قائم مقام ہوگا، جیسے تیمم وضو کے قائم مقام ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ آپ بغیر جماعت کے ہیں، بغیر جماعت کے ہیں تو آپ اس اقامت دین کی جدوجہد میں شریک نہیں ہیں، اور اگر آپ اس جدوجہد میں شریک نہیں ہیں تو کفارہ ادا نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بندگی جزوی ہے، اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کی یہ تلوار، یہ آیت تلوار بن کر سر پہ لٹکی ہے۔ فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ جہاں تک خزی فی الحیات الدنیا یعنی دنیا کی رسوائی کا معاملہ ہے تو اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری داڑھیوں سے، حج و عمرہ سے اور تمہارے اعتکافوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ جانتا ہے کہ تمہاری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی، تمہارے گھر میں پردہ بھی نافذ ہے یا نہیں، تم تو شریعت کے اتنے حصے پر بھی عمل پیرا نہیں ہو جتنے پر عمل کر سکتے ہو۔ وجہ یہ کہ جس پر عمل کر ہی نہیں سکتے اس کا کفارہ ادا کرو۔ اقامت دین کے لیے مطلوبہ جماعت کے خصائص، اب آئیے اس جماعت کی تلاش کے کیسے کی جائے۔ اس جماعت کی چار بنیادی خصائص یعنی کارڈینل کریکٹرسٹکس یہ ہیں: نمبر ایک، اس جماعت کا اعلانیہ ہدف یعنی ڈیکلیئرڈ گول اقامت دین ہونا چاہیے۔ کرنے کو اور بھی بہت سے اچھے کام ہیں، جیسے غالب نے کہا ہے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، اور چنانچہ علمی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی اور خدمت خلق جیسے بہت سے کام ہیں، ان میں سے ہر ایک کام کرنا اچھا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ یہ سارے کام اس ایک کام میں بالقوا موجود ہیں، گویا امپلائیڈ ہیں۔ اس جماعت کا ہدف برملا اور اعلانیہ یہ ہو کہ یہ جماعت اقامت دین کی جدوجہد کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اس کا مقصد دین کو مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا میں قائم کرنا ہے۔ نمبر دو، یہ جماعت حد درجے منظم ہو اور سمع و طاعت، لسن اینڈ اوبے کے اصول پر پوری طرح عمل پیرا ہو، جس میں کہ صرف ایک استثناء ہوگا کہ شریعت کے خلاف کوئی حکم دیا جائے گا تو ہم نہیں مانیں گے، باقی شریعت کے دائرے کے اندر جو بھی نظم جماعت کے تحت فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس سمع و طاعت یعنی لسن اینڈ اوبے کا نام ہی بیعت ہے۔ واضح ہے کہ بیعت بیسے ہے، یعنی اپنے آپ کو بیچ دینا، کسی کے حوالے کر دینا کہ جو حکم دیں گے وہ مانوں گا۔ اس کا تذکرہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے: ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون من یقتلون فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر، اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، یہی اصل کامیابی۔ پھر جو بیع اللہ سے ہوئی تھی اس کی بیع تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوئی: ان الذین یبایعونک کا فینما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ ایک ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا، دوسرا ہاتھ بیعت کرنے والے صحابی کا، جبکہ تیسرا غیر مرئی یعنی انویزیبل ہاتھ اللہ کا۔ یہ بیعت، البتہ بیعت کے بارے میں دو وضاحتیں ہیں: یہ بیعت دستوری بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس جماعت کا یہ دستور ہے، یہ مقصد ہے اقامت دین کے لیے یہ جماعت قائم ہوئی ہے، فلاں شخص اس کا رکن بن سکتا ہے، یہ ارکان اپنے میں سے ایک معین وقت کے لیے امیر چنیں گے، مثلا 5 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے، پھر یہ کہ اس کے لیے ایک شورا ہوگی جسے ارکان جماعت منتخب کریں گے، پھر ارکان شورا کے اختیارات کا تعین ہوگا، طے کیا جائے گا کہ امیر کی کیا اختیارات ہوں گے۔ یہ دستور یعنی کانسٹیٹیوشن ہے۔ ایک شخص جماعت میں شامل ہوتے وقت اس دستور کا حلف اٹھائے گا کہ میں اس کی اطاعت کروں گا، تو یہی اس کی بیعت ہے، یہ دستوری یعنی کانسٹیٹیوشنل بیعت ہے، اور یہ مباح اور جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن وہ بیت جو منصوص، مسنون اور معثور ہے، لہذا اس دستوری بیت سے کم سے کم تین درجے افضل ہے، وہ شخصی بیت ہے، یعنی کسی شخص یعنی انڈیویجول سے بیت کرنا کہ میں اپنے آپ کو آپ سے وابستہ کر رہا ہوں، جو حکم آپ دیں گے میں اسے مانوں گا، بشرطے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، اپنا مشورہ ضرور پیش کروں گا لیکن فیصلہ آپ کے اختیار میں ہوگا، یہ شخصی بیعت ہے۔ میں نے اس کے لیے تین الفاظ منصوص، مسنون اور معثور استعمال کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ نے فرمایا تمہارا والد۔ چنانچہ ادب اور خدمت کے حوالے سے والدہ کا حق والد کے مقابلے میں تین گنا زیادہ ہے، اسی طرح شخصی بیعت دستوری بیعت سے تین گنا افضل ہے، چونکہ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے، لہذا یہ منصوص ہے۔ پھر یہی مسنون ہے، کیونکہ پوری سیرت میں ہم اس کا تذکرہ دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر 20ویں صدی کے آغاز تک مسلمانوں کا ہر اجتماعی کام اسی بیعت کی بنیاد پر ہوا ہے، لہذا یہ معثور ہے۔ خلافت کا نظام قائم ہوا تو بیعت کی بنیاد پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیعت منعقد ہوئی تھی۔ پھر یہ کہ خلافت نے ملوکیت کی شرط اختیار کر لی تھی تو وہ نظام بھی بیعت پر قائم تھا۔ یزید کی عمارت کے لیے بھی لوگوں سے بیعت لی گئی تھی، اس کے خلاف اگر حضرت حسین کھڑے ہوئے تو وہ بھی بیعت لے کر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی بیعت لے کر کھڑے ہوئے، حضرت نفس زکیہ اور امام زید رحمۃ اللہ علیہما بیعت لے کر سامنے آئے۔ پھر 19ویں صدی میں جب نو آبادیاتی نظام یعنی کلونیل رول آیا تو جس ملک میں بھی اس کے خلاف مزاحمت کی تحریک چلی اور یورپی استعمار کے خلاف جہاد کیا گیا تو وہ بیعت ہی کی بنیاد پر ہوا۔ سوڈان میں مہدی سوڈانی، لیبیا میں سنوسی، الجزائر میں عبدالقادر الجزائری اور روس میں امام شامل نے بیعت کی بنیاد پر لوگوں کو جہاد کے لیے منظم کیا۔ اس ضمن میں سب سے بڑی جہادی تحریک ہندوستان میں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سب سے بڑے لیفٹیننٹ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی، جو بیعت کی بنیاد ہی پر تھی۔ پھر 20ویں صدی کے آغاز میں کوشش ہوئی تو ابوالکلام آزاد کو امام الہند مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، لیکن وہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد مذہبی دنیا میں انتشار یعنی کیاوس ہے، تفریق در تفریق ہے۔ بہرحال ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے جس کا نظم شخصی بیعت کی بنیاد پر قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو بیعت لی اس کے الفاظ احادیث میں نقل ہوئے ہیں، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی ان لا ننازع الامر علیہ وعلی ان نقول بالحق انما کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ اللائم۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، مشکل میں بھی اور آسانی میں بھی۔